السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. حسب معمول خبروں سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آئیے پہلے جنوبی ایشیا اور پاکستان سے سنائیں.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی اڈے پر مشتبہ عسکریت پسندوں کا حملہ، 17 بھارتی فوجی ہلاک، 20 زخمی. میں ہوں یوسف جمیل. تفصیلات ذرا دیر بعد.
پوری سیکٹر میں فوجی کیمپ پر دہشت گردانہ حملے کے بعد بھارت میں شدید رد عمل. حملے کے ذمہ داروں کو بخشا نہیں جائے گا، وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
بھارتی وزیر داخلہ کا پاکستان پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام مسترد. ایسے بیانات بھارتی کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی شہ سرخیوں سے، نیو یارک میں پولیس عوام سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ مینہٹن کے علاقے چلسی میں ہونے والے دھماکے کے بارے میں کسی بھی نوعیت کی معلومات فراہم کریں. حکام نے اس دھماکے کو ایک دانستہ کارروائی قرار دیا. ادھر داعش کے زیر انتظام چلائے جانے والے ایک خبر رسائی ادارے نے کہا کہ امریکی ریاست منیسوٹا کے ایک شاپنگ مال میں چھری سے کیے جانے والا حملہ داعش کے ایک سپاہی نے کیا ہے. اور آئیے اب پاکستان چلتے ہیں.
بدعنوانی کے خلاف اپنے احتجاج کو لے کر عمران خان کا 30 ستمبر کو رائے ونڈ کی طرف مارچ کرنے کا اعلان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پشاور میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 3 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے. دہشت گردی کو پاکستان اور افغانستان مل کر ہی ختم کر سکتے ہیں، مبصر کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلی. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. سری نگر کی پولیس اور فوج کے اہلکاروں نے بتایا کہ اتوار کے روز ڈسٹرکٹ بارہ مولہ میں لائن آف کنٹرول کے قریب اڑی کے علاقے میں مشتبہ عسکریت پسندوں کے ایک بڑے حملے میں 17 فوجی افسر اور فوجی ہلاک اور 20 مزید زخمی ہو گئے. علاقے کی فوجی چھاونی پر الصبح ہونے والے اس حملے میں ملوث 4 مسلح افراد بھی جوابی فوجی کارروائی میں ہلاک کر دیے گئے. مزید تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے یوسف جمیل.
عہدیداروں کے مطابق کنٹرول لائن کے قریب واقع اڑی علاقے میں بھارتی فوج کے 12 انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر اچانک حملہ صبح 3 اور 4 بجے کے درمیان کیا گیا. مشتبہ عسکریت پسندوں نے پہلے ان خیموں کو دستی بموں اور AK-47 بندوقوں سے ہدف بنایا جہاں بھارتی فوج کی بہار اور ڈوگرا ریجیمنٹوں کے سپاہی سو رہے تھے، اور پھر ایک قریبی بیرک میں آگ لگا دی. بھارت کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز DGMO لیفٹنٹ جنرل رمبیر سنگھ نے بتایا کہ 13 سے 14 تک سپاہی ان کے خیمے اور عارضی پناہ گاہوں میں آگ لگنے کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جوابی کاروائی میں 4 حملہ آور مارے گئے اور موقع واردات پر 4 AK بندوقیں، 4 انڈر بیرل گرینیڈ لانچر اور دوسرا جنگی ساز و سامان ملا ہے. اوڑی سے سرینر پہنچنے والی اطلاعات کے مطابق طرفین کے درمیان جھڑپ تقریباً 5 گھنٹے تک جاری رہی. ایک مقامی رپورٹر ارشاد احمد نے بتایا کہ زوردار دھماکوں اور فائرنگ کی آواز سے اس کی نیند کھل گئی.
تو رات کے تقریباً 3-4 بجے سے مطلب ہمیں آوازیں سنائی دی یہاں. تو اس کے بعد ہم نماز سے واپس آئے تھے، جب ہم یہاں گھر کے سامنے پہنچے تو وہاں ہمارا یہ برگیڈ ہیڈ کوارٹر دکھائی دیتا ہے وہاں. تو وہاں پہ پھر ہم نے آگ کے شعلے دھواں دیکھا اور بیچ بیچ میں مطلب آوازیں آ رہی تھی، یہ جیسے مارٹر شیل کی آواز اور یہ فائرنگ کی. تقریباً 8 بجے کے قریب جو ہے فائرنگ کی آواز اور ایک بلاسٹ ہوا، اس کے ساتھ یہ مطلب بند ہو گئی.
فوجی عہدیداروں کے مطابق جھڑپ 4 عسکریت پسندوں کو مار گرانے پر ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک فدائین حملہ تھا جس میں ممکنہ طور پر جیش محمد نامی عسکری تنظیم سے وابستہ عسکریت پسندوں نے حصہ لیا. بھارت کے DGMO لیفٹنٹ جنرل رمبیر سنگھ کا کہنا تھا کہ ابتدائی تحقیقات کے دوران پتہ چلا ہے کہ حملہ آور غیر ملکی تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے ہاٹ لائن پر رابطہ قائم کر کے اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ حملہ آوروں کے زیر استعمال اسلحے میں سے کچھ پر پاکستانی مارکنگ ہے. فوجی ٹھکانے پر مشتبہ عسکریت پسندوں کے حملے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حفاظتی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھارت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر سری نگر پہنچ گئے ہیں، جہاں انہیں مقامی فوجی کمانڈروں نے بریفنگ دی. بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سنگھ سہاگ پہلے ہی اڑی پہنچ چکے ہیں، جہاں انہوں نے ہدف بنائے گئے فوجی ٹھکانے کا دورہ کیا. فوجی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حملے میں ملوث عسکریت پسندوں کا گروپ واقعے سے چند گھنٹے پہلے پاکستانی کشمیر سے بھارتی کشمیر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا تھا، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی پہلے ہی کی گئی تھی، کیونکہ اس کے لیے ایک ایسا وقت چنا گیا جب اڈے پر تعینات بھارتی فوج کی بہار ریجیمنٹ کی جگہ ڈوگرا ریجیمنٹ کے سپاہی لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تبدیلی ایک انتہائی حساس گھڑی ہوتی ہے جس کا فائدہ عسکریت پسندوں نے اٹھایا۔ تقریباً نصف درجن زخمی سپاہیوں کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی گئی ہے۔ حملہ ایک ایسے موقع پر پیش آیا ہے جب بھارتی کشمیر میں 10 ہفتے سے جاری شورش کے دوران مسلمان مظاہرین اور سنگباری کرنے والے ہجوموں پر حفاظی دستوں کی فائرنگ اور دوسری کاروائیوں میں 86 شہری ہلاک اور تقریباً 13,000 زخمی ہوئے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اڑی پر کیے گئے حملے کو ایک بزدلانہ حملہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ ٹویٹر پر ایک سلسلے وار ٹویٹ میں انہوں نے قوم کو یقین دہانی کرائی کہ انہیں جو اس حملے کے پس پردہ کار فرما ہے سزا دی جائے گی۔ نئی دلی سے مزید تفصیل سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیں۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی کشمیر کے اڑی سیکٹر میں فوجی کیمپ پر ہونے والے حملے کو ایک بزدلانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور ملک کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بخشا نہیں جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ اور وزیر دفاع منوہر پریکر سے بات کی ہے اور وزیر دفاع صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جائے واردات پر جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے حملے کے پیش نظر روس اور امریکہ کا اپنا دورہ ملتوی کر دیا۔ انہوں نے قومی سلامتی کے مشیر، سیکرٹری داخلہ، فوج، نیم مسلح دستوں اور وزارت داخلہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کیا۔ اجلاس کے بعد ایک بیان میں انہوں نے یہ کہتے ہوئے پاکستان کی مذمت کی کہ حملہ آوروں کو اس نے تربیت دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں بقول ان کے دہشت گردی اور دہشت گردوں کو پاکستان کی براہ راست حمایت سے بہت زیادہ مایوس ہوں۔ ان کے الفاظ میں پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور اسے الگ تھلگ کیا جانا چاہیے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی، راہل گاندھی اور دیگر لیڈروں نے اس حملے کی مذمت کی۔ سابق وزیر دفاع اے کے اینٹونی نے کہا کہ یہ حملہ سیکورٹی میں زبردست خامی کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ کانگریس اور دوسری پارٹیوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ دہشت گردانہ وارداتوں کے ذمہ داروں کے خلاف سختی سے نمٹے۔ بھارت میں امریکی سفیر ریچرڈ ورما نے بھی اس حملے کی مذمت کی اور ہلاک شدگان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ وزارت داخلہ نے حملے کے پیش نظر ملک کے تمام ایئرپورٹوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے داخلہ سیکرٹری اور دیگر اعلی حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھیں۔ سینئر تجزیہ کار ونود شرما نے کہا کہ حملے سے انتہائی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت سنگین معاملہ ہے۔ سرکاریں جو ہیں وہ کبھی کبھی جنتا جب بہت ناراض ہو جاتی ہے کہ اس کے انوسار جو جنتا مانگتی ہے وہ بھی دینے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جنتا اگر جنگ مانگ رہی ہے تو کوئی سرکار اس کو جنگ نہیں دے سکتی۔ جواب میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اس سنگین اٹیک کو بہت ہی سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا اور بہت ہی بات چیت ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کو پشیمان بھی کرنا چاہیے۔ ہم کو جو امن کی بات کرنے والے لوگ ہیں ان کو لوگ شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ امن کی جڑوں پہ اسٹرائک نہ کریں۔
ونود شرما نے مزید کہا کہ سرحد پار جو دہشت گرد ہیں ان کو سخت پیغام دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ جیسے اداروں میں انسانی حقوق کے معاملے پر پہلے پاکستان کو جو حمایت ملتی تھی وہ اب ان وارداتوں کے بعد نہیں مل سکتی۔ ماضی میں بھی ایسے حملوں کے بعد بھارت کی جانب سے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہا ہے، لیکن پاکستان ان الزامات کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ خود دہشت گردی سے بہت زیادہ متاثر ہے اور اس نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متعدد آپریشن چلائے ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان نے بھارتی وزیر داخلہ کے ان تبصروں کو مسترد کر دیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی معاونت کر رہا ہے اور اسے الگ تھلگ کرنا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ بھارت ہمیشہ پاکستان پر الزام تراشی کرتا آ رہا ہے اور یہ بھارتی کنٹرول کے کشمیر کی موجودہ صورتحال سے بین الاقوامی توجہ ہٹانے کی ایک اور کوشش ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
بھارت کے وزیر داخلہ کی طرف سے ایک بار پھر پاکستان پر دہشت گردی کی حمایت کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے اسلام آباد نے کہا ہے कि ये भारतीय कश्मीर में जारी कशीदा सूरतेहाल और वहां इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर से बैन अलाक्वामी तवज्जो हटाने की कोशिश है। इतवार को भारतीय कश्मीर में एक फौजी हेडक्वार्टर पर मुश्तबा अस्करित पसंदों के हमले में 17 फौजियों की हलाकत के बाद भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर अपने पैगाम में इल्जाम आयद किया था कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और उन्हें अफसोस है कि पाकिस्तान दहशतगर्दियों दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत जारी रखे हुए है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान नफीस जकरिया ने इतवार को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि एक ऐसे वक्त जब दुनिया की नजरें भारतीय कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मकामी आबादी पर उनके बकौल ढाए जाने वाले मजालिम पर लगी हुई हैं, ऐसे बयानात का मकसद इस जानिब से तवज्जो हटाना है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि भारत मुबैना तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बदअमनी में मुलविस है।
ये कोई पहली दफा नहीं है कि उन्होंने कोई वाक्य होता है या टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में वो इल्जाम तराशी करते हैं। एक्चुअली ये भारत है जो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है और रियासती दहशतगर्दी जो है वो मकबूजा कश्मीर में करा रहा है और पूरी सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि दुनिया की तवज्जो जो है उस तरफ से हट जाए।
इस्लामाबाद की तरफ से भारत पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इल्जाम को नई दिल्ली मुस्तरद करता आया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा नफीस जकरिया ने मजीद कहा कि एक ऐसे वक्त जब अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान भरपूर अंदाज में कश्मीर का मामला उठाने जा रहा है, भारत की तरफ से ऐसे बयानात उनके बकौल पूरी तरह से बौखलाहट को जाहिर करते हैं।
बेसिकली तो पूरी दुनिया की जो है नजरें भारत मकबूजा कश्मीर के ऊपर है जहाँ पे भारत जो अपने मजालम ढा रहा है और भारत किस तरीके से जुर्म बबरियत के जरिए उनको उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नाकाम रहा है और ये नाकामी की वजह से वो इस वक्त जो है पजल हुआ हुआ है, डेस्परेट हुआ हुआ है और तमाम तर कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से दुनिया की नजरें जो है वहाँ से हट जाए, मकबूजा कश्मीर में उनके जो मजालिम है उसके तरफ हट जाए।
भारतीय कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तज्जियाकार डॉक्टर शेख शौकत हुसैन कहते हैं कि इल्जाम तराशी दोनों मुल्कों के दरमियान और कश्मीर में कशीदगी में इजाफे का बायस बनेगी। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उनका कहना था कि फिल वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि इतवार को होने वाले हमले में कौन मुलविस था लेकिन कश्मीर में जारी कशीदा सूरतेहाल के तनाजुर में ऐसे वाकयात इस्तराबी रद्देअमल के अक्कास हो सकते हैं।
अवामी एजिटेशन हो, कर्फ्यू हो, हड़ताल हो या इस जंग के वाकयात हो, इन सब के लिए बुनियाद जो मुहैया करता है वो कश्मीर मसले का लटका हुआ रहना, इसका हल न होना, उसी से ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा होता है जहाँ ये सब चीजें हो सकती।
भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में जुलाई में एक अलहदगी पसंद कमांडर बुरहान वानी की सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों हलाकत के बाद से सूरतेहाल इंतहाई कशीदा है और दो माह कबल शुरू होने वाले भारत मुखालिफ मुजाहरों में अब तक 80 के लगभग अफराद मारे जा चुके हैं। कश्मीर दोनों हमसाया एटमी कुव्वतों के माबैन रोजे अव्वल ही से मुतनाज़े है। अमरीका भी ये कह चुका है कि पाकिस्तान और भारत अपने तस्फिया तलब मामलात के लिए बातचीत की राह इख्तियार करें क्योंकि इन दोनों मुल्कों के माबैन कशीदगी खित्ते के अमन के लिए मुजर साबित होगी। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के शुमाल मगरबी शहर में मुश्तबा दाश अस्करियत पसंदों ने पाकिस्तानी फौज के तीन अहलकारों को हलाक कर दिया। सूबाई हुकाम ने कहा कि मारे जाने वाले फौजी खजाना इलाके में एक तंग रास्ते पर सफर कर रहे थे जब मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्ला अफराद ने घात लगाकर उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। हुकाम ने इस सिलसिले में छानबीन शुरू कर दी है और मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। दाश से मंसलिक एक वेबसाइट पर इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है जो पाकिस्तान की ताकतवर फौज पर मशरक वस्ता में मुकीम इस ग्रुप की तरफ से बजाहिर पहला हमला मालूम होता है। इतवार के किए गए इस हमले से कबल फौज ने ऐलान किया था कि उसने दाश की पाकिस्तान में तौसी को रोक दिया है और 300 से ज्यादा कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिनमें शामी और अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। इसी दौरान पाकिस्तानी तालिबान से अलग होने वाले धड़े जमातुल एहरार ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वॉइस ऑफ अमेरिका किसी भी दावे की फौरन तस्दीक नहीं कर सका। इंसानी हकूक और फराहमी इंसाफ की एक सरगर्म पाकिस्तानी तंजीम ने मुतालबा किया है कि जहनी मर्ज में मुबतला उस मुजरिम की सजाए मौत पर अमल दरामद रोका जाए जिसे तख्तेदार पर लटकाने के लिए अदालत का हुक्मनामा जारी हो चुका है। बताया जाता है कि 50 साल मुजरिम इमदाद अली को 2002 में एक मजहबी शख्सियत को कत्ल करने के जुर्म में सजाए मौत सुनाई गई थी। लाहौर में कायम कानूनी फलाही इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में पंजाब सूबे में वाक इस जेल के अहदेदारों को मंगल के रोज सजाए मौत पर अमल दरामद के अहकाम मौसूल हुए हैं। تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایران اور افغانستان کے درمیان قیدیوں کا ایک حالیہ تبادلہ ممکن ہے، اس بات کا اشارہ ہو کہ تہران دونوں ملکوں کے درمیان افغان افراد سے برتاؤ کے سلسلے میں کشیدہ تعلقات کو بہتر کرنے پر آمادہ ہے. کابل نے حالیہ مہینوں میں ایران کے اندر افغان باشندوں سے ایران کے رویے کے بارے میں متعدد بار احتجاج کیا، ان میں افغان قیدیوں کو پنجرے میں رکھنے کے بارے میں بھی احتجاج شامل تھا. تقریباً 200 افغان قیدی ایرانی بسوں کے ذریعے جمعرات کے دن مغربی صوبے ہرات کی سرحدی چوکی اسلام قلعہ پر لائے گئے، انہیں زنجیروں میں رکھا گیا تھا. اس سے پہلے کابل نے افغانستان میں جیل کی سزا کاٹنے والے تقریباً 2 درجن ایرانیوں کو ایران کی تحویل میں دے دیا تھا. نیو یارک میں پولیس عوام سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ مینہٹن کے علاقے چیلسی میں ہونے والے دھماکے کے بارے میں کسی بھی نوعیت کی معلومات فراہم کریں. حکام نے اس دھماکے کو ایک دانستہ کارروائی قرار دیا. نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو نے اتوار کی ایک نیوز کانفرنس میں اس واقعے کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا، لیکن یہ وضاحت کی کہ بین الاقوامی دہشت گردی کا کوئی ثبوت نہیں. جبکہ اتوار کو بعد میں ایک نیوز کانفرنس میں میئر بل ڈی بلاسیو نے دھماکے کو بم دھماکہ قرار دیا، لیکن گورنر کی طرح اسے دہشت گردی کی کارروائی قرار دینے سے انکار کیا. ان کا کہنا تھا کہ ہم اس کے محرکات نہیں جانتے اور ہمیں اس کی نوعیت کا علم نہیں، اگرچہ یہ ایک جانا بوجھا فیل تھا اور پرتشدد سرگرمی. یقینی طور پر یہ ایک مجرمانہ کارروائی ہے. شہر کے حکام کے مطابق زخمی ہونے والے 29 افراد کو ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے. ادھر داعش کے زیر انتظام چلائے جانے والے ایک خبر رساں ادارے نے کہا ہے کہ امریکی ریاست منیسوٹا کے شاپنگ مال میں چھری سے کیے جانے والا حملہ داعش کے ایک سپاہی نے کیا. اما خبر رساں ادارے نے اتوار کے روز دعویٰ کیا کہ اس مشتبہ شخص نے داعش کی طرف سے داعش مخالف اتحاد کا حصہ بنے ملکوں میں حملے کی اپیلوں کے جواب میں یہ کارروائی کی. امریکی عہدیداروں نے اس دعوے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. منیسوٹا کے حکام کے مطابق سینٹ کلاؤڈ میں شاپنگ مال پر چھری گھوم کر کیے جانے والے حملے میں 8 افراد زخمی ہوئے. پولیس چیف ولیم بلیئر اینڈرسن نے کہا کہ ایک آف ڈیوٹی پولیس افسر نے اس مشتبہ شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. نیو یارک میں دھماکے منیسوٹا کی ایک مال میں چاقوں کے حملوں میں لوگوں کو زخمی کیا جانا، گزشتہ روز نیو جرسی میں دھماکہ، فلوریڈا میں حملہ اور اس قسم کے دوسرے واقعات کے بارے میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے صدارتی انتخابی مہم پر اثرات پڑیں گے. پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے امریکہ میں مقیم صحافیوں محسن ظہیر اور محمد صدیقی سے اس بارے میں گفتگو کی ہے. محسن ظہیر کا کہنا تھا،
جو امریکی صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں، ان الیکشن میں جو امریکہ کی قومی سلامتی کے ایشوز ہیں اور کنسرنز ہیں، وہ ایک بار پھر پچھلی 2 ٹرمز کے مقابلے میں ایک بار پھر ہم ان کو ڈومینیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور زیادہ تر جو مباحثے ہو رہے ہیں، زیادہ تر جو بیان بازی ہو رہی ہے، اس میں بھی قومی سلامتی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. اور بالخصوص جو ریپبلکن پارٹی کے پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ ان کنسرنز کو زیادہ زور سے اس پر بات کر رہے ہیں اور ان کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے مختلف بیانات دے رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی فضا تھی اس وقت نیو یارک میں اور امریکہ میں بالعموم جب یہ واقعہ ہوا. تو اس لیے اس واقعے کا، اگرچہ یہ کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہوا، اس میں 29 لوگ زخمی ہوئے ہیں جن میں سے ایک کو سیریس قرار دیا جا رہا ہے. اور نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے ایک میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کا کوئی انٹرنیشنل دہشت گردی کا کسی واقعے سے بظاہر کوئی لنک ہمیں نظر
نہیں ہے جی.
تو لیکن اس کے باوجود اس کا ایک جو امپیکٹ ہے وہ فیل کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت فضا ایسی ہے جس میں ایک چھوٹا سا جو بھی واقعہ ہے اس کا جو امپیکٹ جو ہے نا وہ زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے. تو پولیٹیکلی یہ ڈیبیٹ بھی ہو رہا ہے. اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان آیا، وہ ایک بار پھر انہوں نے سیکیورٹی اورینٹیڈ جو ان کا ایک اپروچ ہے اس کے حوالے سے اس پر بڑا سخت بیان دیا، اور ایک بار پھر کہا کہ ہمیں بہت زیادہ سخت اقدامات لینے کی ضرورت ہے. جبکہ دوسری جانب جو ڈیموکریٹ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہیں ہلری کلنٹن، ان کا ایک جو ہے محتاط انہوں نے بیان دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پر ہمیں جو ہے ابھی حقائق جو ہیں وہ سامنے آنے کے بعد اس کے بعد پھر واضح ایک نقطہ نظر بیان کرنا چاہیے اور حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. اور نیو یارک سٹی اور سٹیٹ کی جو انتظامیہ ہے اس کا بھی ایسا ہی ایک نقطہ نظر اور ایک ایسی ہی پالیسی ہمیں دیکھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. لیکن جعفری صاحب، یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ اتوار سے ان واقعے کی وجہ سے ایک خوف و ہراس کی لہر ضرور پھیلی ہوئی ہے، شہریوں میں کنسرن ضرور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہی تفصیلات سامنے آئیں گی تو لوگ پھر آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اپنا ایک ذہن جو ہے وہ بنانا شروع کر دیں گے کہ اس واقعے پر ان کو کس حد تک کنسرن ہونا چاہیے یا نہیں. لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ بار بار یہی زور دے رہی ہے کہ ان واقعات کی وجہ سے جو نیو یارکرز کا، جو امریکہ کا طرز زندگی ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے.
اچھا محسن ظہیر صاحب, الیکشن کمپینز یہاں پہلے بھی چلتی رہی ہیں, لیکن اس بار جو الیکشن کمپین چل رہی ہے صدارتی, اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر وہ چلائی جا رہی ہے خوف کی بنیاد پر, خاص طور پر ایک پارٹی کی جانب سے, تو کیا اس کا کوئی امپیکٹ آپ کو اس قسم کے واقعات کے اس میں کوئی رقص نظر آتا ہے؟
دیکھیں امپیکٹ آج کی صورتحال میں اگر مجھے پوچھیں تو میں کہتا ہوں آج ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوا ہے کیمپین پہ, لیکن یہ امپیکٹ جو ہے یہ لانگ ٹرم ہے یا شارٹ ٹرم ہے, یہ چیز ہمیں دیکھنے والی ہے, اور اس کا جواب جو ہے فوری طور پر ابھی دینا شاید ممکن نہیں ہے. آئندہ آنے والے چند دنوں میں ہمیں یہ پتہ چلے گا اگر اس واقعے میں کوئی واقعی سیریس قسم کی اس کے پس پردہ کوئی ایسے عوامل نظر آئے جن کا نیشنل سیکورٹی سے تعلق ہے, تو یقیناً یہ ایک لانگ ٹرم امپیکٹ ہوگا. لیکن اگر یہ کوئی لوکل معاملات ہوا تو میں سمجھتا ہوں امپیکٹ جو ہے کچھ دیر کے بعد فیزل آؤٹ ہو جائے گا.
اچھا معاذ صدیقی صاحب, آپ اسپاٹ پر بھی گئے تھے, آپ نے دیکھا وہاں پر لوگوں کے تاثرات کیا تھے بطور مجموعی, جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو خاص طور پر مسلمانوں کے حوالے سے لوگ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں؟
بنیادی طور پہ پہلے تو یہی ہوا تھا کہ گیس ایکسپلوژن کا معاملہ لگ رہا تھا, کوئی مسلمانوں کے خلاف ہوا ہو یا مسلمانوں کے حوالے سے کوئی چیز ہوئی ہو, تو ایسا اس وقت تاثر نہیں تھا. خاص طور پہ جو وہاں ریڈیو وغیرہ میں شروع میں خبریں چلی تھیں وہ یہی خبر تھی کہ یہ گیس ایکسپلوژن ہو سکتا ہے, لیکن پھر اس کے بعد میراتھن سے اس کا جوڑا گیا. لیکن یہ بتاتا ضروری ہے کہ مسلمان کمیونٹی میں بہرحال بہت زیادہ خوف تھا. ایون میرے پاس پاکستان سے بھی کال آئی اور یہاں سے بھی مختلف کالیں آئیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہوا ہے, تو بجائے اس کے کہ اس مرتبہ وہ مسلمانوں پہ شک کرتے, مسلمان خود زیادہ خوف زدہ ہو رہے تھے جو موجودہ حالات کے تناظر میں, اور جو اس قسم کے واقعات سے یہ بھی مسلمانوں میں خوف ضرور پایا جا رہا ہے. جیسے محسن ظہیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ووٹ کی کانسٹیٹنسی ہے اس میں بہت اضافہ ہوگا, اس لیے کہ ان کی جو پوری مہم ہے وہ خوف کی بنیاد پہ کھڑی کی گئی ہے. کہ تو اس قسم کے جو واقعات ہیں جس میں بوسٹن کا ہے اور جس میں بوسٹن
میں اضافہ کرتے ہیں. جی بالکل, بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب, معاذ صدیقی صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ.
اور اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہفتے کو دیر گئے بلانے پر روس پر کڑی تنقید کی ہے. اس اجلاس کا مقصد شام میں ہونے والی امریکی بمباری کا جائزہ لینا ہے جس میں ممکنہ طور پر درجنوں شامی فوجی شامل ہو گئے ہلاک ہوئے. سمانتا پاور میں بند کمرے کے ایک اجلاس میں جانے سے قبل تامانگاروں سے گفتگو میں کہا کہ روس کا یہ اقدام ایک اعلی اخلاقی برتری کی چھوپتہ بازی ہے اور اس کا مقصد کئی نسلوں میں ہونے والے شدید مظالم سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. دوسری طرف روس کے وزیر دفاع نے اتحادی فورسز کی فضائی کاروائی کو واشنگٹن کی طرف سے روسی فوجوں کے ساتھ اپنی کاروائی کو مربوط بنانے سے ایک کھلا انکار قرار دیا جو بشار الاسد کی فورسز کے ساتھ مل کر لڑی ہیں. اور روس کے شہری ایک نئی پارلیمنٹ کے چناؤ کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں. روس کی حکمران یونائیٹڈ رشیا پارٹی توقع ہے کہ اتوار کے روز پارلیمانی انتخابات میں روس کے ایوان زیریں ریاستی پارلیمنٹ ڈوما میں اپنی قطعی اکثریت برقرار رکھے گی یا اس میں اضافہ کر لے گی. اور صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں وزارت دفاع کے صدر دفاتر کے داخلہ دروازے کے قریب جنرل محمد روبل جمالی عرف گبالی کے کنوائے سے دھماکہ خیز مواد سے لیس گاڑی ٹکرائی جس کے نتیجے میں جنرل اور ان کے 6 محافظ ہلاک ہو گئے. الشباب نے ذمہ داری قبول کی ہے. اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں معروف صوفی گلوکار کفیل خان سے گفتگو کریں شہناز عزیز. آئیے سنتے ہیں خانقاہی قوالی کے بارے میں ایک تفصیلی بات چیت.
خسرو رین سہاگ کی, خسرو رین سہاگ کی کے جاگی پی کے سنگ.
دراصل ایسا ہے کہ ہم لوگ رہنے والے خیر آباد شریف سے ہیں اور گویے خاندان سے ہیں, اور راجے مہاراجے ہم لوگوں کو گویے بنا کے اپنی محفلوں میں سجاتے تھے اور ہم لوگ کی محفلیں وہاں ہوتی تھی جس میں چھوٹا خیال بڑا خیال ٹمری دادرا غزل وغیرہ وغیرہ وہ سب سنا کرتے تھے. تو لہٰذا ہم نے پھر یہ کہ ایسا ایجاد کیا کہ ہم نے صوفی گانے کو اپنا بنا لیا. گویے جو تھے ٹمری اور دادرا اور خیال سننے والے تو رہے نہیں, تو پھر ہم نے اس کو صوفی اور درگاہ یا کہ امیر خسرو کے حساب سے ان کے بھی کلام گاتے رہے.
کہ دونوں ایک ہی رنگ
اور نظام الدین اولیاء کی درگاہ پہ جاتے رہے, خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس جاتے رہے, سب کے پاس جا جا کے اور محفلوں میں ہم لوگوں نے صوفی گانا ایجاد کیا, جس کی بندشیں بھی ہیں جو بزرگوں نے ہم لوگوں کو سکھایا تھا.
تو بندشوں کی تھوڑی سی وضاحت آپ کریں گے یہاں ہمارے سننے والوں کے لیے کہ بندشوں سے کیا مراد ہے, کہ صوفی گانے کی خاص بندشیں کون سی ہیں؟
جی, صوفی گانے کی بندشیں یہ ہیں کہ امیر خسرو جو تھے وہ آپ یہ سمجھ لیے کہ ہر چیز بجا بھی لیتے تھے, اور امیر خسرو کے پاس سارے راگوں کا ایک معمہ ان کے پاس تھا, وہ سارے راگوں سے جو بھی ہندی کہتے تھے, جو بھی فارسی کہتے تھے, جو غزل کہتے تھے, تو خیال کے مطلب یہ ہے بندش, بندش کا جو شروعات ہوتی ہے خیال کی, جو آلاپ ہوتی ہے اس آلاپ سے کسی راگ میں بھی لے لیجیے, یمن میں لے لیجیے, بسنت میں لے لیجیے, اور یا سارنگ میں لے لیجیے, کہ ہم مثال کے طور پر بھجن گا رہے ہیں کوئی, یا ہندی گا رہے ہیں امیر خسرو کی, چھاپ تلک سب چینو رے منہ سے نینا ملا کے, یا آپ کے کوئی بھجن گا رہے ہو, اس لیے بندشیں جو تھیں اس میں کارگر ہو گئی.
اچھا, تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خانقاہی قوالی کا ایک پورا سلسلہ ہے, تو خانقاہی قوالی سے یہی مراد ہے کہ مختلف درگاہوں پہ جو قوالی ہوتی ہے اسے خانقاہی قوالی کہتے ہیں؟
جی ہاں, اور قوالی کے مطلب یہ ہیں کہ قوالی کہتے اس کو ہیں جس کو کہتے ہیں قول.
جی, قول سے.
جو جی ہاں, قول سے قوالی شروع ہوئی ہے, قول سے قوالی شروع ہوئی, رسول کا جو کہنا تھا کہ جس کے علی مولا اس کا میں مولا, اور جس کا میں مولا اس کے علی مولا, اس لیے اس کو جو ہے آپ کے من کنت مولا فاز علین مولا یہ قول گایا جاتا ہے.
اچھا,
یہیں سے شروعات امیر خسرو نے کری تھی.
اچھا, حضرت مخدوم شیخ سعد کی جو خانقاہ ہے اس پر عرس جو ہوتا ہے اس کا اختتام آپ کے بسنت گانے سے ہوتا ہے, تو بسنت اگر ہمیں سنائے کیا مراد ہے بسنت سے؟ مجھے تھوڑے سے بول تو یاد ہے, آج رچو ہے بسنت ساتھ کے گھر. جی, تو
اس کا بھی ایک مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے دو تھے بھائی, ایک مدن خان ایک پھول خان, تو مدن خان جو تھے وہ جو تھے وہ گاتے تھے, بہت ہی سریلے تھے, اذان دیتے تھے بہت ہی لاجواب اور سر میں دیتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ آج بسنت بہار ہے, آج بسنت بہار ہے, گیہوں کٹنے والا ہے, سرسوں پھول رہی ہے, اس کے پھول ہیں, تو یہ سب آئے ہیں گڑوا بنا کے رکھتے, تو ایسا کرو پھول کھا کہ تم بسنت رات بسنت جو ہے اس کو شروع کر دو. آج رچو ہے بسنت نجام گر, آج رچو بسنت نجام گر, نجام گر, آج رچو ہے بسنت نجام گر, گڑیاں سب مل گاوے بسنت, پھول گیند وا چڑھاؤ نجام گر, آج رچو ہے بسنت نجام گر, ساد پیا میں تورے بل ہاری جاؤں, ساد پیا میں تورے بل ہاری جاؤں, بل بل پھول رہی توری پھلواری, آج رچو ہے بسنت نجام گر, آج رچو ہے نج آج رچو ہے بسنت نجام دین اولیاء گھر. آج رچو ہے بسنت, آج رچو ہے بسنت, آج رچو ہے بسنت نجام.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کے ایک اہم ہیڈ کوارٹر پر مشتبہ عسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم 17 فوجی ہلاک ہو گئے، جبکہ جوابی کارروائی میں حکام نے 4 حملہ آوروں کو ہلاک کرنے کا بتایا ہے۔ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی جھڑپ کے دوران متعدد فوجی زخمی بھی ہوئے، جنہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہیڈ کوارٹر سے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ملوث عناصر کو سزا دینے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے اسے ایک بزدلانہ حملہ قرار دیا۔ بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ اس بات کے واضح اشارے ملے ہیں کہ حملہ آور اعلیٰ تربیت یافتہ اور جدید ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ٹویٹر پر اپنے مختلف پیغامات میں انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کو حتف تنقید بناتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وہ ایک دہشت گرد ملک ہے اور انہیں بہت افسوس ہے کہ پاکستان مبینہ طور پر دہشت گردی اور دہشت گرد گروپوں کی براہ راست حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم پاکستان نے بھارتی وزیر داخلہ کے ان تبصروں کو مسترد کر دیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی معاونت کر رہا ہے اور اسے الگ تھلگ کرنا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ بھارت ہمیشہ پاکستان پر الزام تراشی کرتا رہا ہے اور یہ بھارتی کنٹرول کے کشمیر کی موجودہ صورتحال سے بین الاقوامی توجہ ہٹانے کی ایک اور کوشش ہے۔ پاکستان میں سیاسی کشیدگی میں اضافے کا امکان ہے، کیونکہ دوسری بڑی حزب اختلاف پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے 30 ستمبر کو رائے بند مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس مارچ کا تعلق پاناما لیکس میں ہونے والے انکشافات سے ہے، جس کے بارے میں پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے تفتیش میں تاخیر ہو رہی ہے، جبکہ حکومت نے کہا ہے کہ پاناما لیکس کے سلسلے میں تاخیر کی ذمہ دار حکومت نہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
لاہور کے مضافات میں واقع رائے ونڈ میں وزیراعظم نواز شریف کی رہائش گاہ ہے اور حزب مخالف کی دیگر جماعتیں اور سیاسی حلقے تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے رائے ونڈ مارچ کی مخالفت کر چکے ہیں، لیکن اتوار کو اسلام آباد میں اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ مارچ ضرور ہوگا اور ان کے بقول یہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ثابت ہوگا۔
30 تاریخ کو میں سارے پاکستان سے جو بھی تحریک انصاف میں جس ملک کے حصے میں ہیں، گلگت بلتستان سے لے کے فاٹا سے لے کے پختونخوا سے لے کے بلوچستان سے لے کے آزاد کشمیر سے لے کے سندھ سے لے کے، میں ساروں کو دعوت دے رہا ہوں کہ 30 تاریخ کو آپ نے رائے بند پہنچنا ہے۔
انہوں نے ایک بار پھر وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی حکومت پر بدعنوانی کا الزام عائد کرتے ہوئے انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ تحریک انصاف ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے سڑکوں پر نکلی ہے۔ رواں سال اپریل میں وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں کے نام بیرون ملک اثاثے رکھنے کے انکشافات کے بعد سے عمران خان کی وزیر اعظم پر تنقید میں شدت آئی، جبکہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے حکومت اور حزب مخالف کی مشترکہ کمیٹی بھی کسی بات پر تاحال متفق نہیں ہو سکی ہے۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ صرف وزیر اعظم کو ہدف بنا کر معاملے پر سیاست کر رہے ہیں اور انہیں چاہیے کہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے وہ سڑکوں پر نکلنے کی بجائے پارلیمان میں اس بارے میں قانون سازی میں حصہ لیں۔ سینئر سیاسی تجزیہ کار احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ سڑکوں پر احتجاجی مہم شروع کرنا قدر آسان ہوتا ہے، لیکن یہ کیا رخ اختیار کرتی ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
اگر ملک کے اندر یہ احتجاج کا کام ہونا ہے تو پھر احتجاج کم از کم اس طرح سے ہو کہ اس پہ ڈسرپشن نہ ہو، لیکن ہماری ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس قسم کے احتجاج ہوئے ہیں اس میں کسی نہ کسی درجے کی ڈسرپشن ضرور ہوئی ہے، لیکن احتجاج کے ان کے پاس بہت سے فورم ہیں، ان کو انہوں نے آپٹیملی یوز نہیں کیا۔ مثلاً اسمبلی کا فورم ہے ان کے پاس، اس کو استعمال کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر بھرپور طریقے سے ان کو استعمال کرنا چاہیے، کورٹس کو استعمال کرنا چاہیے۔
حزب مخالف کی دیگر جماعتوں کا کہنا ہے کہ سیاسی رہنماؤں کے گھروں کی طرف مارچ کی روایت کسی طور بھی درست نہیں اور اس سے انتشار کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تاہم عمران خان کہتے ہیں کہ وہ رائے ونڈ جائیں گے جہاں صرف وزیر اعظم ہی نہیں رہتے بلکہ یہ ایک جگہ ہے جو ان کے بقول کسی کی جاگیر نہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور کے قریب موٹر سائیکل پر سوار دو مسلح افراد نے ایک نجی گاڑی میں سوار تین فوجیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. پاکستانی طالبان کے سے الگ ہونے والے ایک دھڑے جماعت الاحرار نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. اسی دوران محمد ایجنسی کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایک مسجد پر جمعے کے روز طالبان نے جو خود کو حملہ کیا تھا اس میں اموات کی تعداد بڑھ کر 36 پہنچ گئی ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل تفصیل بتاتے ہیں.
پولیس کے مطابق اتوار کو صوبائی دارالحکومت پشاور کے نواب میں مسلح افراد نے اس وقت فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنایا جب وہ ایک ڈیری فارم سے دودھ لے کر ایک گاڑی پر محو سفر تھے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی فوج اور پولیس کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچے اور وہاں سے لاشوں کو اسپتال منتقل کرنے کے علاوہ شواہد جمع کر کے تفتیش شروع کر دی. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے جماعت الاحرار نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. یہ شدت پسند گروہ اس سے قبل بھی پاکستان میں ہوئے متعدد دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے. گزشتہ جمعے کو پشاور سے ملحقہ قبائلی علاقے مہمند میں ایک مسجد پر ہوئے خودکش حملے کی ذمہ داری بھی جماعت الاحرار شدت پسند گروپ نے قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ نمازیوں میں حکومت کے حامی امن کمیٹی کے ارکان شامل تھے. اس حملے میں مرنے والوں کی تعداد اتوار کو 36 ہو گئی جبکہ اب بھی متعدد زخمی اسپتال میں زیر علاج ہیں. ایک ماہ کے عرصے کے دوران پاکستان اور بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا اور اس کے ملحقہ قبائلی علاقوں میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا ہے. ان حملوں میں نہ صرف عام شہری نشانہ بنے بلکہ سیکیورٹی اہلکاروں پر بھی مہلک حملے ہوئے جنہیں حکام سیکیورٹی آپریشنز کا رد عمل قرار دیتے ہیں. سلامتی کے امور کے تجزیہ کار عامر رانا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں کی وجہ سے عسکریت پسندوں کی تخریبی کاروائیاں کرنے کی صلاحیت میں کمی تو ہوئی تاہم یہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے.
ہاں بالکل, پہلے بھی تھی, اب اس میں ملٹری آپریشن کے بعد وہ اسکیٹرڈ ہو گئے تھے, بارڈر کے اس طرف چلے گئے, دوبارہ سے کچھ گروپ جو ہے ری آرگنائز ہو گئے, ریسٹرکچرڈ کر لی ہے. اس میں ٹی پی پی کا جو جماعت الاحرار جو گروپ ہے بنیادی طور پہ وہی ٹی پی پی کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں.
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عسکریت پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف کاروائیاں مختلف مرحلوں میں عمل میں لائی جاتی رہی ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کے مکمل خاتمے کے لیے خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کو مل کر اس جانب توجہ دینا ہوگی.
مختلف فیزز کے اندر تھی وہ, یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ, اب وہ مرحلہ آ گیا ہے جہاں پہ پاکستان کو اور خاص طور افغانستان کو ریجنل کوآپریشن کا سوچنا پڑے گا. اس کے بغیر اب جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی ایک ملک جو ہے وہ اس کو کر لے.
پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت اس عزم کا اظہار کر چکی ہے کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران اور افغانستان کے درمیان قیادیوں کا ایک حالیہ تبادلہ ممکن ہے, اس بات کا اشارہ ہو کہ تہران دونوں ملکوں کے درمیان افغان افراد سے برتاؤ کے سلسلے میں کشیدہ تعلقات کو بہتر کرنے پر آمادہ ہے. کابل نے حالیہ مہینوں میں ایران کے اندر افغان باشندوں سے ایران کے رویے کے بارے میں متعدد بار احتجاج کیا. ان میں افغان قیدیوں کو پنجرے میں رکھنے کے بارے میں بھی احتجاج شامل تھا. تقریباً 200 افغان قیدی ایرانی بسوں کے ذریعے جمعرات کے دن مغربی صوبے ہرات کی سرحدی چوکی اسلام قلعہ پر لائے گئے, انہیں زنجیروں میں رکھا گیا تھا. اس سے پہلے کابل نے افغانستان میں جیل کی سزا کاٹنے والے تقریباً 2 درجن ایرانیوں کو ایران کی تحویل میں دے دیا تھا. نیو یارک میں پولیس عوام سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ مینہٹن کے علاقے چالسی میں ہونے والے دھماکے کے بارے میں کسی بھی نوعیت کی معلومات فراہم کریں. حکام نے اس دھماکے کو ایک دانستہ کارروائی قرار دیا. نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو نے اتوار کی ایک نیوز کانفرنس میں اس واقعے کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا لیکن یہ واضح کر دیا کہ بین الاقوامی دہشت گردی کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جبکہ اتوار کو بعد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران میئر بل ڈی بلاسیو نے دھماکے کو بم دھماکہ قرار دیا لیکن گورنر کی طرح اسے دہشت گردی کی کارروائی قرار دینے سے انکار کیا. ان کا کہنا تھا کہ ہم اس کے محرکات نہیں جانتے اور ہمیں اس کی نوعیت کا علم نہیں, اگرچہ یہ ایک جانا بوجھا فیل تھا اور پرتشدد کارروائی, اسے ایک مجرمانہ کارروائی بھی کہا جا سکتا ہے. شہر کے حکام کے مطابق زخمی ہونے والے تمام کے تمام 29 افراد کو ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے. ادھر داعش کے زیر انتظام چلائے جانے والے ایک خبر رساں ادارے نے کہا ہے کہ امریکی ریاست مینیسوٹا کے ایک شاپنگ مال میں چھری سے کیے جانے والا حملہ داعش کے ایک سپاہی نے کیا. اما خبر رساں ادارے نے اتوار کے روز دعویٰ کیا کہ اس مشتبہ شخص نے داعش کی طرف سے داعش مخالف اتحاد کا حصہ بنے ملکوں میں حملے کی اپیلوں کے جواب میں یہ کارروائی کی. امریکی عہدیداروں نے اس دعوے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. مینیسوٹا کے حکام کے مطابق سینٹ کلاؤڈ میں شاپنگ مال پر چھری گھونپ کر کیے جانے والے حملے میں 8 افراد زخمی ہو گئے تھے. پولیس چیف ولیم بلیئر اینڈرسن نے کہا کہ ایک آف ڈیوٹی پولیس افسر نے اس مشتبہ شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہفتے کو دیر گئے بلانے پر روس پر کڑی نکتہ چینی کی. اس اجلاس کا مقصد شام میں ہونے والی امریکی بمباری کا جائزہ لینا ہے جس میں ممکنہ طور پر درجنوں شامی فوجی ہلاک ہو گئے. سمانتھا پاور نے بند کمرے کے اجلاس میں جانے سے پہلے نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا کہ روس کا یہ اقدام ایک اعلی اخلاقی برتری کی شعبدہ بازی ہے اور اس کا مقصد کئی نسلوں میں ہونے والے شدید مظالم سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. سفیر سمانتھا پاور نے کہا کہ امریکہ اس بمباری کے بارے میں حقائق معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں بعض اطلاعات کے مطابق دیر الزور کے علاقے میں لگ بھگ 80 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اتحادی لڑاکا طیاروں کا خیال تھا کہ وہ داعش کے انتہا پسندوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ کوئی ارادہ نہیں تھا کہ شامی دستوں کو نشانہ بنا کر ہم عارضی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے. دوسری طرف روس کے وزیر دفاع نے اتحادی فورسز کی فضائی کارروائی کو واشنگٹن کی طرف سے روسی فوجوں کے ساتھ اپنی کارروائی کو مربوط بنانے سے ایک انکار قرار دیا جو بشار الاسد کی فوجوں کے ساتھ مل کر لڑ رہی ہیں. اس عارضی جنگ بندی کا مقصد شامی فورسز، ان کے روسی حلیفوں اور امریکہ کے حمایت یافتہ باغیوں کی فوجی کارروائی کو روکنا تھا جو بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے لیے برسر پیکار ہیں، تاکہ ملک کے محصور علاقوں تک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی کو ممکن بنایا جا سکے. ان علاقوں میں لاکھوں کی تعداد میں عام شہری محصور ہیں اور کئی ماہ سے انہیں باہر سے امداد کی ترسیل نہیں ہو رہی اور انہیں خوراک اور ادویات کی شدید کمی کا سامنا ہے. فرانس کے مسلمان وسیع ترمانوں میں ملک میں سیکولر نظام میں زندگی گزارنے میں کسی مشکل کا شکار نہیں، تاہم ایک بڑی تعداد فرانس کی ریاست اور معاشرے سے متعلق قدامت پسندانہ اور کسی حد تک مخاصمانہ نظریات رکھتی ہے، اور ان میں سے ایک چوتھائی آبادی کا خیال یہ بھی ہے کہ شرعی قوانین ریاست کے قوانین سے بالا تر ہیں. یہ جائزہ پیرس میں قائم مونتین انسٹیٹیوٹ کی نئی رپورٹ میں سامنے آیا ہے. لیزا برائنڈ کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
آئی ایف او پی کی جائزہ رپورٹ میں سامنے آنے والے یہ نتائج اتوار کو فرانس کے جریدے ہفت روزہ جوئے دیمانچے میں شائع کیے گئے. اس رپورٹ میں مسلمانوں، خاص طور پر نوجوان مسلمانوں کی ملک میں جاری ان بحثوں پر رائے لی گئی جن میں نقاب اور مکمل جسم کو ڈھانپنے والے برقعے سے متعلق بات کی جاتی ہے. نوجوانوں سے گفتگو میں ان دہشت گرد حملوں کی بات نہیں کی گئی جو جنوری 2015 کے بعد ملک میں ہوئے ہیں. رپورٹ کے مصنف حاکم الکروئی کہتے ہیں کہ فرانس میں کوئی ایک مسلمان کمیونٹی نہیں ہے. ایسے مسلمان بھی ہیں جو بہت مختلف ہیں اور ایسے بھی ہیں جو بہت تیزی سے مختلف ہوتے جا رہے ہیں. وہ اس جائزے کو مسلمانوں کے بعض حلقوں اور فرانس کی ریاست کے ملک میں موجود دوسرے بڑے مذہب کے ساتھ صحت مندانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک انتباہی گھنٹی قرار دیتے ہیں. انسٹیٹیوٹ کے مطابق ویسٹرن یورپ کے اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد 4 ملین یعنی 40 لاکھ سے کم ہے. اس سے پہلے یہ اندازہ 5 ملین یا اس سے زائد کی تعداد کا تھا. یہ مسلمان یا تو یہیں پیدا ہوئے ہیں یا پھر دوسرے ملکوں سے آئے ہیں. فرانس رنگ و نسل اور مذہبی وابستگیوں کی بنیاد پر اعداد و شمار جمع کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اس سروے کے لیے کل 15,000 افراد میں سے 1,000 مسلمان تھے جن سے سوال جواب کیے گئے. رپورٹ میں یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ زیادہ تر فرانسیسی مسلمانوں کی عمریں 50 سال سے کم ہیں اور وہ سیاسی اور سماجی طور پر خود کو نمایاں نہیں کرتے. بہت کم تعداد میں مسلمان مسلمانوں کی تنظیموں کا حصہ بنتے ہیں. اگرچہ زیادہ تر لوگ مذہب کو اہم سمجھتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک تہائی ہفتہ وار بنیاد پر مسجد جاتے ہیں، لیکن مذہب ان کے نظریات اور عادات کا حصہ ہے. 10 میں سے 7 حلال کھانے اور ان میں سے بڑی اکثریت خواتین کے حجاب اور برقعے کی حامی ہے، تاہم وہ زبردستی چہرہ ڈھانپنے یا برقع لینے کے حامی نہیں ہیں. رپورٹ میں سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ 28% مسلمان آبادی انتہا پسندانہ نظریات رکھتی ہے. ان میں سے زیادہ تر نوجوان ہیں، کم تعلیم یافتہ ہیں اور ملک کے مضافات میں نظر انداز طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. الکروئی کہتے ہیں کہ وہ سرکشی کی کیفیت میں ہیں. وہ معاشرے کی جانب سے خود کو نظر انداز کیا گیا خیال کرتے ہیں. وہ اپنے آبائی ملکوں کے ساتھ شناخت نہیں رکھتے اور وہ مذہب کے ساتھ اپنی شناخت جاتے ہیں اور اسلام کو اپنی شناخت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس گروپ میں شامل بہت چھوٹا سا دڑا اپنے اندر ایسے انتہا پسندوں کو بھی لیے ہوئے ہے جو حالیہ مہینوں میں فرانس کے حملوں کا ذمہ دار خیال کیے گئے ہیں. الکروئی کہتے ہیں کہ اس ناقابل قبول صورتحال کو تیزی سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم فرانس کے معاشرے کے ایک حصے کو بغاوت کے لیے مذہب کا استعمال نہیں کرنے دیں گے. یہ کام مذہب کا نہیں ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کے شہری ایک نئی پارلیمنٹ کے چناؤ کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ روس کی حکمران یونائیٹڈ رشیا پارٹی توقع ہے کہ اتوار کے روز ہونے والے ان پارلیمانی انتخابات میں روس کے ایوان زیری ریاستی پارلیمنٹ ڈوما میں اپنی قطعی اکثریت برقرار رکھے گی یا شاید اس میں اضافہ کر لے گی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ایک وفادار وزیر اعظم دمیتری میدیوف کی زیر قیادت پارٹی یونائیٹڈ رشیا نے پارلیمنٹ کی 450 نشستوں میں سے 280 نشستیں جیت لی ہیں اور اسے 80 سے زیادہ مقامی پارلیمنٹس پر غلبہ حاصل ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
یورپ میں سیکیورٹی اور تعاون کی تنظیم او ایس سی ای نے انتخابات کی نگرانی کے لیے 400 سے زیادہ مبصرین روس بھیجے تھے، جو 2011 کے مقابلے میں دگنی تعداد ہے، جب او ایس سی ای نے پارلیمانی انتخاب کی مانیٹرنگ کے لیے اپنے مبصرین بھیجے تھے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امکان ہے کہ یہ ووٹنگ سن 2018 میں مسٹر پوٹن کے لیے صدارتی انتخابات میں متوقع شرکت پر ایک ریفرنڈم ہوگی۔ مسٹر پوٹن اور یونائیٹڈ رشیا کے لیے کرائمیا کے معاملے پر اور اس وقت جاری فوجی اقدامات کی بنا پر قوم پرستوں کی حمایت موجود ہے، جبکہ ریاستی زیر انتظام میڈیا نقادوں کو یا انہیں غدار قرار دینے سے متعلق نکتہ چینی کو نظر انداز کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ کی نصف نشستوں کا فیصلہ افراد کے لیے لوگوں کی ووٹنگ پر ہوگا، جبکہ باقی نصف کو جماعتی فہرستوں سے چنا جائے گا۔ پچھلی پارلیمنٹ کو صرف جماعتی فہرستوں سے منتخب کیا گیا تھا۔ آیا اس ووٹنگ کے بعد مظاہرے جنم لے سکتے ہیں؟ اس کا انحصار اس پر ہوگا کہ انتخابات کو کس حد تک منصفانہ سمجھا جاتا ہے۔ ماسکو میں 2011 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے تھے، جو اپنے حجم اور استقامت کی وجہ سے عہدیداروں کے لیے چیلنج تھے۔ اتوار کے روز جب ملک بھر کے لگ بھگ 110 ملین رجسٹرڈ ووٹرز اور 11 ٹائم زونز میں ووٹنگ جاری تھی، تو انتخابی خلاف ورزیوں کی شکایات میں پہلے ہی اضافہ ہو رہا تھا۔ روس کی حزب اختلاف کی پارٹی پیپلز فریڈم پارٹی یا پارناس کے لیڈر میخائل کسینوف نے کہا ہے کہ پارلیمانی انتخاب کے ووٹ توقع ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن کی گرفت کو مضبوط کر دیں گے۔ اپنا ووٹ ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ انتخابات کے دوران انتخابی جعلسازی کے متعدد واقعات رجسٹر کرائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حیران کن بات نہیں ہوگی، اگرچہ عہدیداروں نے وعدہ کیا ہے اور حلفاً کہا ہے کہ یہ انتہائی منصفانہ اور بہترین انتخاب ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہیں جیسا کہ ہمیں توقع تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جعلسازی کی سطح کیا ہوگی، اور مجھے توقع ہے کہ یہ ایک بلند سطح ہوگی۔ یہ الفاظ تھے روس کی حزب اختلاف کی پارٹی پیپلز فریڈم پارٹی یا پارناس کے لیڈر میخائل کسینوف کے۔ انسانی حقوق کی صدارتی کونسل کے لیے مبصرین کے ایک رابطہ کار ایلیا شبلنسکی نے انٹرفیکس نیوز ایجنسی کے حوالے سے کہا ہے کہ مختلف علاقوں سے خلاف ورزیوں کی اطلاعات مسلسل آ رہی تھیں۔ انتخابات کی مانیٹرنگ کے ایک گروپ گولس نے بھی کہا ہے کہ اسے خلاف ورزیوں کی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ یو ٹیوب پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں جنوبی روسٹوف کے علاقے میں ایک انتخابی کارکن کو بظاہر ایک بیلٹ باکس میں متعدد پرچیاں ڈالتے ہوئے دکھایا گیا۔ ووٹنگ ہفتے کو جزیرہ نما چکوٹکا سے شروع ہوئی اور وہ روس کے علاقے کلینن گراڈ میں ختم ہوگی، جہاں لوگ گرینویچ وقت کے مطابق شام 6 بجے تک اپنے ووٹ ڈالیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں وزارت دفاع کے صدر دفاتر کے داخلہ دروازے کے قریب جنرل محمد روبل جمالی عرف گوبالی کے کنوائے سے دھماکہ خیز مواد سے لیس گاڑی ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں جنرل اور ان کے 6 محافظ ہلاک ہو گئے۔ موگادیشو کی علاقائی انتظامیہ کے ترجمان عبد الفتاح عمر ہلانی نے وائس آف امریکہ کو یہ خبر دی ہے۔ الشباب نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ جمہوریہ سینٹرل افریقہ میں ایک عہدیدار کے مطابق کم سے کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کاگا بینڈورو شہر سے تقریباً 350 کلومیٹر کی مسافت پر دیہاتیوں پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ صدارتی ترجمان البرٹ موک پیمے کے مطابق ان مسلح افراد کا تعلق باغیوں کے سابقہ اتحاد سیلکا سے تھا۔ موک پیمے نے کہا کہ سیلکا گھر گھر گئے اور دیہات کے سربراہ کو بھی ہدف بنایا۔ یہ خون ریزی کی واردات تھی۔ جمہوریہ سینٹرل افریقہ مارچ 2013 میں اس وقت افراتفری کا شکار ہو گیا جب بیشتر مسلمان سیلکا جنگجو نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، جس کے رد عمل میں مسیحی بالا کا مخالف ملیشیا نے حملے کیے۔ آبادی کا 5واں حصہ تشدد کے باعث اپنے گھروں سے جا چکا ہے اور ملک میں مذہبی خطوط پر تقسیم ہے، جبکہ جنگی سالاروں کا قبضہ بھی ہے۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے نامزد صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ہیوسٹن ٹیکسس میں ہفتے کے روز اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکہ کو ان غیر قانونی تارکین وطن سے نجات دلائی جائے گی جنہوں نے لوگوں کی جانیں لی ہیں۔ ٹرمپ نے اس موقع پر کہا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ اس وقت ختم ہوگا جب وہ صدر بن جائیں گے۔ وہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس تقریب کو آن لائن نشر کیا گیا لیکن اس میں رپورٹروں کو شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ ہلری کلنٹن نے واشنگٹن میں کانگریشنل بلیک کاکس کے ڈنر میں صدر اوباما کے ساتھ شرکت کی، جبکہ سینیٹر برنی سینڈرز اور الزبت وارن نے کلنٹن کی جانب سے اوہائیو ریاست میں جگہ جگہ خطاب کیا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے واشنگٹن میں کانگریشنل بلیک کاکس فاؤنڈیشن کے سالانہ ڈنر کے موقع پر کہا کہ اگر آپ مجھے بہتر انداز میں رخصت کرنا چاہتے ہیں تو ووٹ دیں۔ صدر اوباما نے نومبر میں صدارتی انتخاب میں ووٹ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ صدر نے کہا کہ انتخاب میں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ووٹروں کا انتخاب امید اور خوف میں سے چناؤ کرنا ہے۔ اوباما نے کہا کہ ذاتی سطح پر وہ اس بات کو توہین سمجھیں گے کہ اگر افریقی امریکی کمیونٹی نومبر کے انتخابات میں شرکت نہیں کرتی۔ ڈیموکریٹ پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے ڈنر کے موقع پر صدر اوباما سے قبل خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، ہم نہ صرف یہ جانتے ہیں کہ آپ امریکی ہیں بلکہ یہ بھی کہ آپ عظیم امریکی ہیں۔ کلنٹن کو ایک بڑی پارٹی کی صدارتی نامزدگی حاصل کرنے والی پہلی خاتون کی حیثیت سے اعزاز حاصل ہے، اور انہوں نے شرکا سے کہا کہ جو بھی صورتحال ہو اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کو ٹرمپ کی نفرت سے محبت کرنا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
بناتی ہیں زبردست لبنانی کھانا، جیکی کو اچھا لگتا ہے میزبانی کرنا، اور بہت سے لوگ بنانا چاہتے ہیں نئے دوست۔ جب لذیذ ذائقوں کا مزہ مل کر اٹھانے کے لیے ہم اجنبی جمع ہوتے ہیں ایک میز پر، تو وہ کہلاتی ہے سوشل ڈائننگ۔ اس کے پیچھے آئیڈیا یہ ہے کہ کھانے کے شوقین لوگوں کو ریسٹورینٹس کے روایتی ماحول سے نکالا جائے اور انہیں ایسے لوگوں سے ملایا جائے جو اچھا کھانا پکانا تو جانتے ہیں لیکن اکثر وسیع پیمانے پر یہ کام نہیں کرتے۔ اس طرح پکانے والوں کو ملتا ہے اپنے ٹیلنٹ سے کچھ مالی فائدہ، اور کھانے والوں کو ملتا ہے ڈائننگ کے ساتھ ساتھ سوشلائزنگ یعنی لوگوں سے ملنے جلنے کا ایک منفرد موقع۔
مجھے اچھا کھانا بہت پسند ہے، یہ لوگوں کے ساتھ میرے اس شوق کو شیئر کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔
میں کافی شرمیلی ہوں لیکن مجھے نئے لوگوں سے ملنا بہت پسند ہے۔ مجھے پارٹیز میں جانے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، میرا وقت تب اچھا گزرتا ہے جب اچھے کھانے کے ساتھ مجھے لوگوں کو قریب سے جاننے کا موقع ملے۔ سوشل ڈائننگ میں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنالوجی کمپنیز جن کی ایپس پکانے والوں اور کھانے والوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتی ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی کے اس گھر میں لوگ جمع ہوئے ہیں ایک ایسی ہی کمپنی بوکا لوکل کے ذریعے۔ اس کی بنیاد رکھی ایولن وائٹ نے، جن سے ملنے میں گئی نیو یارک۔
شہر میں ریسٹورینٹ ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو آپس میں ملنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ مسافروں کے لیے کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں جس سے وہ مقامی ثقافت کا تجربہ کر سکیں۔ گائیڈ بک میں درج ریسٹورینٹ میں جانے سے وہ تجربہ نہیں ملتا۔
آپ نے لوگوں کو اس کا حصہ بننے اور اجنبیوں کے لیے اپنے گھر میں کھانا پکانے پر کیسے آمادہ کیا؟
بوکا لوکل کی پہلی میزبان میں خود تھی۔ میں نے دیکھا کہ کھانے پر 10-15 لوگ آتے تو ان میں سے ہر بار 2 یا 3 اگلا ڈنر اپنے گھر پر رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ میرا خیال ہے آتے وقت تو لوگوں میں اس کے بارے میں بہت تجسس تھا، لیکن پھر ان کا بہت اچھا وقت گزرتا تھا۔
لیکن ایولن کی کمپنی کسی کو کہیں بھی کھانے کی میز سجانے کی اجازت نہیں دیتی۔ مختلف شہروں میں ان کے کوآرڈینیٹرز ان لوگوں کے گھروں میں جا کر پہلے خود کھانا کھاتے ہیں جو بوکا لوکل کے ذریعے میزبانی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کا پکایا کھانا اچھا اور صاف ستھرا نہیں یا ان کا میزبانی کا انداز اطمینان بخش نہیں تو وہ بوکا لوکل کے ذریعے ہوسٹ نہیں بن سکتے۔ واشنگٹن ڈی سی میں بوکا لوکل کی کوآرڈینیٹر ہیں جیکی، جو آج کی شام کی سوہا کے ساتھ میزبانی کر رہی ہیں اپنے مالک مکان کے گھر میں۔
Hosted a lot of events in your house.
کیا ڈنرز کی میزبانی کرنا مشکل کام ہے؟
It's pretty easy for me to make someone feel comfortable when they walk in.
مجھے کافی آسان لگتا ہے کہ آنے والوں کو کمفرٹیبل محسوس کراؤں، انہیں پینے کو کچھ دوں، ان سے باتیں کروں اور دوسروں سے ان کا تعارف کرواؤں، لیکن ہر میزبان مختلف ہوتا ہے۔
Same for every host.
بہت سے کوکس کے لیے سوشل ڈائننگ صرف ایک مشغلہ نہیں۔
मैं एक शेफ के तौर पर अपना बिजनेस शुरू करने वाली हूँ। सोशल डाइनिंग से मुझे कारोबार शुरू करने और उसे चलाने के लिए जरूरी तजुर्बा मिल रहा है।
अब सुहा इतनी मेहनत से खाना बना रही थी तो मैंने सोचा नमक मिर्च चेक करने में कुछ मदद ही कर दूं।
प्लीज मुझे अपने घर में रख लें। जब तक मैं अपनी अम्मी से नहीं मिलती मुझे इतना अच्छा खाना बनाने वाली एक और अम्मी चाहिए।
मैं सिखाने में भी बहुत अच्छी हूँ।
बुका लोकल ये तो यकीनी बना सकती है कि खाना अच्छा होगा मगर अजनबी होते हुए भी लोग महफूज महसूस करें इसके लिए ये कंपनी जोर देती है कि पकाने वाले एक से ज्यादा मेहमान बुलाएं और अपने साथ किसी को शरीक मेजबान भी बना लें। खाने का मेन्यू और उसकी पर हेड कीमत उसे पकाने वाला बुका लोकल की ऐप के जरिए इवेंट से कई दिन पहले शाया कर देता है। खाने वाले बिल एडवांस में अदा करते हैं जिसका 10% बुका लोकल को मिलता है। सोशल डाइनिंग का बुनियादी मकसद है लोगों को मजेदार खाने के साथ एक दूसरे को करीब से जानने का मौका देना। अब अगर मेज पर कोई बहुत ज्यादा खा रहा है या बोल रहा है तो वो आने वालों की किस्मत।
90% of the time I've been very impressed with the diversity and maturity of the...
ज्यादातर तो मैं आने वालों से मुतासिर ही होता हूँ लेकिन कभी कभी आपको मेज पर बैठे लोगों से ताल्लुक कायम करने में मुश्किल भी होती है। हो सकता है वो उम्र में आपसे बहुत छोटे हों।
आपको आज कितना मजा आया? आया भी कि नहीं?
Getting to meet people from all sorts of...
मुख्तलिफ सकाफतों के लोग जो इस शहर में काम करते हैं उनसे मिलकर अच्छा लगा और खाना तो जबरदस्त था।
Food which is out of this world.
यहाँ आने से पहले सोशल डाइनिंग का आइडिया मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इतना मजेदार खाना खाने और इतने दिलचस्प लोगों से मिलने का मौका मुझे दोबारा कितनी जल्दी मिल सकता है।
प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ मुदस्सिरा मंजर। कहते हैं उम्र एक ऐसी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही घटती भी है। एक बैन अलाक्वामी टीम का कहना है कि इसकी जरूर कोई ना कोई वजह है कि बाज लोग अपनी उम्र से कम नजर आते हैं। अमेरिका, बरतानिया, इसराइल और न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले महाक़िक़ीन ने मुशाहिदा किया है कि बाज ऐसे लोग जो दरअसल 38 बरस के थे बज़ाहिर 20 बरस के नजर आते थे। डैन बेल्सकी ड्यूक सेंटर फॉर एजिंग में बुढ़ापे के अमराज के मरकज में एक प्रोफेसर हैं। बेल्सकी कहते हैं कि ये इंकशाफ कि लोग निस्बतन जमा उम्री के आगाज में जिस्मानी तौर पर तेजी से या सुस्त रवि से इन्हितात का शिकार होते हैं आम ख्याल से मुताबिकत नहीं रखता।
This is time of life, peak health. You're not going to see any change. So we did see change, and that was surprising.
ये उम्र का सबसे भरपूर जमाना होता है। सेहत बहुत अच्छी होती है। आप में कोई तब्दीली नजर नहीं आती। चुनाचे ये जानकर कि हम में तब्दीली आती है बहुत हैरत हुई। अब हैरत की दूसरी बात ये थी कि इस उम्र के लोगों में तब्दीली आखिर आई किस हद तक। चुनाचे लोग या तो बहुत आहिस्तगी से या बहुत जल्द बूढ़े नजर आते हैं। ड्वेंटन न्यूजीलैंड में बुढ़ापे पर होने वाली एक तहकीक है। मुहक्किकीन ने इसका जायजा लिया। 26 साल के 1,000 लोगों में उनकी खून की शरियानों, गुर्दों, जिगर, निज़ाम इन्हज़ाम और क़ुव्वत मुदाफ़ियत समेत 18 मुख्तलिफ निज़ामों का जायजा लिया गया। उनके जिस्मानी निज़ाम का एक जायजा उस वक्त लिया गया जब वो 32 और फिर 38 बरस की उम्र को पहुंचे। इन तमाम लोगों पर किए जाने वाले मुताले के आदाद व शुमार जमा किए गए ताकि उनमें बढ़ती हुई उम्र के असरात का पता चलाया जा सके। बेल्सकी कहते हैं बाद में उन लोगों पर वो टेस्ट किए गए जो आमतौर पर मुअम्मर लोगों के लिए मखसूस होते हैं। चुनांचे हमने उनके तवाज़ुन का जायजा लिया, उनकी ताकत का अंदाजा लगाया, उनकी नकल व हरकत का जायजा लिया, उनसे सीढ़ियाँ चढ़ने, सौदा सुल्फ उठाने, 1 मील तक पैदल चलने के बारे में बात की और जो नतायज हमें मिले वो ये कि जो लोग तेजी से बूढ़े हुए वो जिस्मानी मसाइल का भी शिकार हुए, जैसे कि वो कमजोर थे, उनमें तवाज़ुन नहीं था, वो जिस्मानी कमजोरी का भी शिकार थे हालांकि उनकी उम्र अभी सिर्फ 38 बरस थी और वो बीमार भी नहीं थे। बेल्सकी कहते हैं कि मुहक्किकीन ने अपने मुताले के नतायज कॉलेज के तलबा के सामने रखे और उन्हें इस तजुर्बे में शामिल अफराद की तस्वीरें दी ताकि वो बताएं कि कौन कम उम्र और किसकी उम्र ज्यादा नजर आती है। ये तमाम मुताला एक जरीदे प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में शाया हुआ। साइंसदानों को उम्मीद है कि इसके नतायज से बुढ़ापे के अमराज का नौजवानी में पता चलाने और उनका तदारुक करने में मदद मिलेगी। मुदस्सिर मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। دن بھر کی اہم شہر سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اور بھارت میں 7:30 سے صبح 7:30 بجے تک 12 گھنٹے کی یہ نشریات پیش کی جاتی ہیں۔ اس نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز تھیں، میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گولڈرخ اور انجینئر مشیل ڈوبنس کی۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ ہمارا یہ پروگرام اور نشریات جاری ہیں، آپ سے میری ملاقات انہیں پروگراموں میں ہوتی رہے گی۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے اور ہمارے ان پروگراموں کے بارے میں رائے ضرور دیجیے۔ بہجت اب اجازت چاہتی ہے، اللہ حافظ۔